سورہ سبا میں ان جنات کی بنائی ہوئی کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات اسے تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے، تالابوں کے جیسے پانی کے بڑے بڑے پیالے یا پولز، اور ایک جگہ جمع ہوئے فکسڈ پکانے کے بڑے بڑے برتن۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی کنسٹرکشنز کے بارے میں مزید بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ مختصراً جان لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے بادشاہ نبی تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو متحد کیا تھا اور ایک ریاست بنائی تھی جس کا کیپٹل سٹی یروشلم تھا، جو آج بھی ہے۔ اسی شہر یروشلم میں زمین کا ایک بہت ہی خاص ٹکڑا تھا جسے بیت المقدس کہتے تھے، جو آج بھی ہے۔ آپ سب نے بیت المقدس کو یقیناً ٹی وی پر دیکھ رکھا ہوگا، اور اسی بیت المقدس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک باقاعدہ عبادت گاہ بنوائی تھی جسے اہل کتاب ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، اور ہم مسلمان اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ آج سے 2950 سال پہلے بنایا جانے والا اوریجنل ہیکل سلیمانی، جس کی جگہ یعنی بیت المقدس پر اس وقت دنیا کے 3 بڑے مذاہب دعوے دار ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ وہی بیت المقدس جس کی وجہ سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو آنے والے چیپٹر میں بتاؤں گا۔ لیکن کیا اس اوریجنل ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے کی تھی؟ بہت ممکن ہے، کیونکہ سورہ سبا کے مطابق جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کے بڑے بڑے حوض یا پیالے اور مجسمے بھی بنایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ اوریجنل ہیکل سلیمانی کا ڈیزائن یا اس کے بلو پرنٹس دیکھیں جو اہل کتاب کے پاس صدیوں سے موجود ہیں، تو اس ہیکل کے صحن میں ایک بہت بڑا پانی کا برتن یا لگن یا پانی کی ایک بہت بڑی دیگ پڑی ہوتی تھی، جسے وہ پگھلا ہوا سمندر کہتے تھے۔ 12 بیلوں کے مجسموں کی پشت پر رکھا ایک بہت بڑا برتن، جو بیسکلی ہیکل میں رہنے والے علماء کے لیے وضو کرنے کی جگہ ہوتی تھی۔ یہ برتن اتنے بڑے تھے کہ ان میں ان کے اوپر سے پانی ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ ان میں پانی کیسے ڈالا جاتا تھا، اس میکانزم کا ابھی تک صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن چونکہ ان کنسٹرکشنز کے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر حکم جنات کام کر رہے ہوتے تھے، اس لیے میرے خیال میں ان بڑے بڑے برتنوں میں پانی کہاں سے پہنچایا کرتا تھا، یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی ایک اور کنسٹرکشن کے بارے میں سورہ نمل کا ایک واقعہ ہے، جہاں سبا کی ملکہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ پانی کے ایک حوض میں اترنے والی ہے، لیکن در حقیقت وہ شیشے سے تعمیر ہوئی ایک انتہائی شفاف عمارت تھی۔ لیکن ان حیرت انگیز تعمیرات کے حوالے سے اس پوائنٹ پر میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چیف آرکیٹیکٹ ہونے کے حوالے سے مشہور ہے، ایک ایسا شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان تمام کنسٹرکشن پروجیکٹس کو لیڈ کیا کرتا تھا، ہائرم، جس کا بائبل میں کئی جگہ پر نام سے ذکر ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں ڈیزائن کیا کرتا تھا۔ اور بائبل میں اس کے متعلق دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسے ہنر اور سمجھداری ملی تھی، دوسرا یہ کہ اس کے پاس سونے، چاندی، لوہے، پیتل، لکڑی، پتھر، کپڑے، یعنی کسی بھی قسم کے کنسٹرکشن مٹیریل یا کسی بھی ڈیزائن پر کام کرنے کا ہنر تھا، ایک ماسٹر میسن، ایک چیف آرکیٹیکٹ۔ بلکہ اسی ہائرم کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کرنے کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں جس نے اوفل نامی جگہ پر بننا تھا، جس نے 13 سال میں مکمل ہونا تھا، جس کے اندر 3 ہالز بننے تھے، جس میں سے ایک ہال کے اندر لبنان کا جنگل ہونا تھا، دوسرے ہال کے اندر ستون ہی ستون ہونے تھے، اور تیسرے ہال میں تخت ہونا تھا جہاں اسراف کے فیصلے ہوں۔ اس کریکٹر ہائرم کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جہاں سے ایک بہت مشہور سیکرٹ سوسائٹی اپنا تعلق جوڑتی ہے، فری میسنز۔ فری میسنز کے ہاں ہائرم کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہائرم ایک انتہائی عقل مند اور نہایت ہنر مند انسان تھا، اور اس کے پاس کنسٹرکشنز کے راز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حیرت انگیز کنسٹرکشنز کرنے کے راز اور ان رازوں کو جاننے کے لیے ہائرم کی ماتحتی میں کام کرنے والے 3 لوگوں نے اس پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ لوگ راز جاننے میں ناکام رہے، لہٰذا انہوں نے ہائرم کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو یروشلم سے باہر لے جا کر دفنا دیا۔ لیکن فری میسنز یہ کہتے ہیں کہ ہائرم نے مرنے سے پہلے یہ راز ایک خاص شخص کو دے دیے تھے، اور فری میسنز کے مطابق وہ شخص پہلا فری میسن تھا، اور تب سے لے کر اب تک کنسٹرکشن کے وہ راز ان کے درمیان چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو ہائرم اور فری میسنز کی نظر میں ہائرم کا مقام بتانا ضروری تھا، کیونکہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ 3000 سال پہلے ہوئی باتیں کس طرح سے آج کے پاکستان، اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک میں ہونے والی باتوں پر اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ البتہ آج سے 2400 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، دی بک آف ایستھر۔ اس کتاب میں ہائرم کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص چیز ڈیزائن کرنے کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، جس کا ذکر سورہ صاد میں بھی ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ابو اسحاق مصری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی پوری ایک ڈسکرپشن بتائی ہے، اور 10ویں صدی میں لکھی گئی ایک کتاب فارغم شیرنی، جو 3 مذہبی اور 3 تاریخی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی ایک ڈسکرپشن لکھی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا تھا۔ اس تمام لٹریچر کے مطابق اس تخت کی 6 سیڑھیاں تھیں جن پر سونے کے 12 شیر بنے ہوئے تھے، اور ہر سیڑھی پر شیروں کے علاوہ سونے کے مختلف جانور بھی بنے ہوئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جاتا تو کسی میکانزم کے تحت پہلے شیر کا سر جھک جاتا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے سے دوسرے شیر کا سر جھک جاتا، اور تخت کے اوپر رکھی بیٹھنے کی خاص جگہ میں بیٹھ جانے پر ایک بہت بڑا عقاب اپنے پروں سے بیٹھنے والے کے اوپر چھاؤں کر لیا کرتا تھا۔ لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ اس قدر عظیم الشان تعمیرات اور کنسٹرکشنز آخر گئیں کہاں؟ آرکیالوجی میں ہمیں ان مبہوت کر دینے والی تعمیرات کے زیادہ ثبوت کیوں نہیں ملتے؟ ایکچولی اس کی ایک وجہ ہے، آرکیالوجی میں ان تعمیرات کے زیادہ ثبوتوں کا ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 400 سال بعد بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر ایسا حملہ کیا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، یروشلم میں کچھ بھی سلامت نہ بچا، اور پھر اس کے بعد یروشلم کم سے کم 20 مرتبہ اجڑا اور آباد ہوا۔ رہی بات ثبوتوں کی، تو ثبوتوں کے ٹریسز اگر ڈھونڈے جائیں تو مل بھی جاتے ہیں۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا کیا ہوا؟ تارگم شینی، جو 10ویں صدی کے مذاہب اور تاریخ کی کتاب ہے، اس کے مطابق یروشلم کو تباہ کر دینے کے بعد بخت نصر یہ تخت اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا، لیکن چونکہ وہ اس تخت کے میکانزم سے واقف نہیں تھا، اس لیے تخت پر بنے ایک شیر کے منہ میں اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھا تھا۔ پھر بعد میں جب بابل ایران کے بادشاہ ڈائریس کے پاس چلا گیا تو اس وقت یہ تخت بھی ایران چلا گیا، لیکن پھر اس کے بعد تخت کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا ہوا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ غور سے ڈھونڈیں تو آپ کو ثبوتوں کے ٹریسز مل جاتے ہیں۔ ڈائریس کے بعد جب سکندر اعظم آدھی دنیا کو فتح کرتا ہوا ایلام، یعنی کہ اس وقت جو ایران کا نام تھا، وہاں سے گزرا تو اس کے پاس موجود سونے میں اچانک 1180 ٹن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ سکندر اعظم کے اس سونے میں اچانک اضافے کا اس تخت پر بنے موجود سونے کے شیروں اور دوسرے جانوروں سے کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ واللہ اعلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک تحفے کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، منطق و طیر، یعنی وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن سورہ نمل کی آیت 20 سے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک واقعہ شروع ہوتا ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام اپنے ہدہد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت دربار میں موجود نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر میں ہدہد آ جاتا ہے اور ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اہل سبا کو دیکھا ہے، ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے جو ایک شاندار تخت کی مالک ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ پورا واقعہ 37 نمبر آیت تک چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ ملکہ عورت، جس کا نام قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا، بالآخر باعزت طریقے سے یروشلم آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن 38 نمبر آیت میں ملکہ کے یروشلم پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو لے کر آئے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر ان کے دربار میں موجود ایک عفریت جو کہ جنات کی ایک بہت پاورفل کلاس ہے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ لیکن پھر ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، اس پہلے کہ آپ کی نظر آپ تک واپس پلٹے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں میں اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ قرآن پاک میں اس شخص کے بارے میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ شخص کون تھا اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کتاب کون سی تھی۔ یہ پورا واقعہ 44 نمبر آیت تک چلتا ہے اور حیران کن باتوں سے بھرپور ہے، لیکن اس میں تین باتیں بہت اہم ہیں۔ سبا کی ملکہ کون تھی، وہ تخت کیسے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں لایا گیا، اور اس شخص کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا۔ پچھلے چیپٹر کے اندر تابوت سکینہ کے حوالے سے میں نے 700 سال پرانے ایتھوپیا میں لکھی گئی ایک کتاب کیبرا نگاست کا ذکر کیا تھا۔ افریقہ میں ایک ملک ہے ایتھوپیا جسے ہم حبشہ بھی کہتے ہیں، وہی حبشہ جہاں کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ ایتھوپیا کے جو آج بھی اہل کتاب کے دو بڑے کلیساؤں میں سے ایک ہے۔ ایتھوپیا بیسیکلی وہ ملک ہے کہ جس پر کبھی کوئی دوسرا ملک صحیح طرح سے حکومت نہیں کر پایا۔ ایتھوپین کلچر میں اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کہ 1872 میں جب انگلینڈ کا جنرل رابرٹ افریقہ پر انگلینڈ کی حکومت کے دوران بہت سے خزانے چرا کر انگلینڈ لے گیا تھا، تو ان خزانوں میں کیبرا نگاست کی کچھ اوریجنل کاپیز تھی۔ اس وقت ایتھوپیا کے پرنس کاسا نے ملکہ وکٹوریا کو خط لکھا تھا کہ کیبرا نگاست ہماری مقدس ترین کتابوں میں سے ایک ہے، میری دعا ہے کہ آپ یہ پتہ چلا لیں کہ اس وقت یہ کتاب کس کے پاس ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگ کبھی بھی میری اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ اس کتاب کے اندر سبا کی قوم کے حوالے سے کافی انفارمیشن موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سبا کی قوم اوریجنلی یمن سے تھے، لیکن یہ لوگ ایتھوپیا تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہ کیسے وہ لوگ بعد میں سورج چاند اور ستاروں کی پرستش چھوڑ کر بنی اسرائیل کے خدا کو ماننے لگ گئے، اور یہ کہ یروشلم کے ہیکل میں بنی اسرائیل کی ایک بہت مقدس ریلک یعنی تابوت سکینہ موجود ہے۔ انفیکٹ اس کتاب کے اندر سلیمان علیہ السلام کے دور کی بہت زیادہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح یونان کے پرانے لٹریچر میں بھی عربیا فیلکس کا ذکر ملتا ہے، یعنی عرب کا ایک حصہ جس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے، اور وہ بہت خوشحال علاقہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خود ہود نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ان پر ایک عورت بادشاہت کرتی ہے جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، وچ مینس شی از بین گیون ایوری تھنگ۔ پھر 2600 سال پرانی آشوری ٹیبلٹس میں عرب کے ایک ایسے علاقے کا ذکر ہے جس میں بادشاہی کا ٹائٹل ایک ملکت کے پاس ہے، اور یہ لفظ ملکت انفیکٹ عربی لفظ ملکہ یا ملکہ ہی کی ایک شکل ہے۔ آشوری ٹیبلٹس میں عرب کی ملکاؤں کا بارہا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں تو سبا کے نام پر پوری ایک سورت موجود ہے، سورہ سبا۔ ان تمام ریسورسز کو سٹڈی کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ سبا اوریجنلی یمن کے علاقے میں رہنے والی کوئی قوم تھی جو ایتھوپیا تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں اسلام سے پہلے المقاہ نامی خدا کے بڑے بڑے مندر ہوا کرتے تھے۔ اس المقاہ کی سبا والوں کے نزدیک وہی حیثیت تھی جو را دیوتا کی ایجپشنز کے ہاں تھی، یعنی سورج دیوتا، بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں نے انہیں سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ 1951 میں یمن کے اندر 2700 سال پرانے ایک ایسے ٹیمپل کا کھنڈر ملا تھا جسے آج ہم ٹیمپل آف عوام کہتے ہیں۔ اس مندر کے چند لمبے لمبے پلرز ہی بچے تھے جن پر انسکرپشنز کی صورت میں لکھا تھا المقا یعنی سورج کی عبادت گاہ جس نے سب کو بنایا، اور یہی انسکرپشن اگلے سال کھدائی کے دوران ملنے والے مزید ایک اور ٹیمپل پر بھی ملی تھی، لیکن اس نئی سائٹ پر صرف 5 پلرز ہی مل سکے تھے جو کسی طرح کی سورج کی پرستش میں استعمال ہوتے تھے۔ ان تمام ٹریسز سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً سبا کی وہ قوم خود بھی اتنی طاقتور تھی کہ یونان، آسیریا اور ایتھوپیا تک اس کے ٹریسز ملتے ہیں، جنہیں یونانی عربیا فیلکس یعنی خوشحال عرب کہتے تھے، جنہوں نے اس علاقے میں سورج کی عبادت کے بڑے بڑے ٹیمپلز بنا رکھے تھے، تو یقیناً اس بڑی قوم کی ملکہ کا تخت بھی صرف ایک کرسی ہی نہیں ہوگا بلکہ یقیناً ایک بڑی عظمت والا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا۔ لیکن عظمت والے اس تخت کو یمن سے 2350 کلومیٹر دور، 2350 کلومیٹر دور یروشلم میں اس طرح لے آنا کہ پلک بھی نہ جھپکی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے، ٹیلیپورٹیشن، یعنی چیزوں کو ایک لمحے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ لیکن ہم تو بچپن سے ٹیلیپورٹیشن کو ایک فکشنل چیز یا پھر ایک کامک بک میں لکھا قصہ ہی سمجھتے آئے ہیں، کیا واقعی ٹیلیپورٹیشن جیسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ 1935 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، ای پی آر پیراڈاکس، اس کے لکھنے والے اپنے دور کے تین بڑے نام تھے، البرٹ آئنسٹائن، بورس پوڈولسکی اور نیتھن روزن۔ اس ریسرچ پیپر میں ایک ایسی چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ جس کا ہونا بظاہر تو ناممکن تھا لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ہو رہی تھی، اس لیے اس پیپر کے آخر میں ایک جملہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ نہ سمجھ آنے والا ایک عجیب سا عمل ہے اور اس پر ابھی ہماری تحقیق نامکمل ہے۔ پھر اس ریسرچ پیپر پر مزید 38 سال تک سٹڈی ہوتی رہی اور 1973 میں جان بیل نامی ایک سائنٹسٹ نے اس ناممکن چیز کے بارے میں کہا کہ ویسے تو یہ چیز ممکن ہے لیکن جس رفتار سے یہ ہوتی ہے وہ رفتار ناممکن ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی کوانٹم انٹینگلمنٹ، یعنی کوانٹم کی دنیا کا ایک عجیب عمل۔ کوانٹم یعنی ایٹم کے سب سے چھوٹے ذرات، جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جہاں ناممکن بھی ممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عمل میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ذرے کی خصوصیات دوسرے ذرے پر منتقل ہو جاتی ہیں، مثلاً اس کی شکل، اس کا رنگ، اس کا سپن، اس کا چارج۔ عام الفاظ میں دوسرا ذرہ پہلے ذرے کی ہو بہو ڈپلیکیٹ کاپی بن جاتا ہے، چاہے ان کے درمیان فاصلہ کروڑوں میلی کیوں نہ ہو۔ اور اسی لیے جان بیل نے اس عمل کی رفتار کو ناممکن کہا تھا، کیونکہ پہلے ذرے کی خصوصیات یا انفارمیشن دوسرے ذرے پر ٹرانسفر ہونے کا یہ عمل روشنی کی رفتار سے 10,000 گنا زیادہ تیز رفتار سے ہو رہا تھا، جو بیسکلی کسی کی بھی سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ مزید 40 سال گزر گئے اور 2012 میں چائنا نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے، اور ایکچولی یہ معمہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گیا، کیونکہ پہلے ذرے کی انفارمیشن دوسرے ذرے پر نہ صرف ٹرانسفر ہو رہی تھی بلکہ مستقل طور پر اس پر قائم بھی رہ رہی تھی۔ اور پھر ہالینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے ذرے کی خصوصیات دوسرے ذرے پر منتقل ہونے کے بعد وہ پہلے ذرے کی ڈپلیکیٹ کاپی بن جاتا ہے، اور تب اگر پہلے ذرے کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی دوسرا ذرہ یعنی اس کی ڈپلیکیٹ کاپی قائم رہے گی۔ اور یہ ساری باتیں ہماری ریگولر فزکس کو عاجز کر دینے والی تھیں، کیونکہ ڈیلفٹ یونیورسٹی کی یہ رپورٹ سادہ زبان میں ٹیلیپورٹیشن کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ اور پھر بالآخر 2015 وہ پہلا سال بنا جب انسان نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کوانٹم ٹیلیپورٹیشن نہ صرف ممکن ہے بلکہ کی بھی جا سکتی ہے، اور اس دوڑ میں چائنا سب سے آگے تھا۔ انہوں نے ٹیلیپورٹیشن کے تجربات کے لیے اپنا کیس نامی پروجیکٹ استعمال کیا، یعنی کوانٹم ایکسپیریمنٹس ایٹ اسپیس اسکیل، اور 16 جون 2017 وہ دن تھا جب ہمارے زمانے کے انسان نے پہلی مرتبہ ایک فوٹون کی 1,203 کلومیٹر دور خلا میں ٹیلیپورٹیشن کی۔ یہ چائنا کا وہ تجربہ تھا جس نے کوانٹم فزکس کو بہت شہرت دے دی، ٹیلیپورٹیشن پر تجربات تیز ہو گئے، اور پھر جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں روبیڈیم نامی ایک دھات کے 100 ملین ایٹمز کو تقریباً آدھے میٹر کے فاصلے پر ٹیلیپورٹ کیا گیا تھا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی پر چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں پہنچ جانا آج ہماری آنکھوں کے سامنے ممکن ہے، لیکن ہم صرف روبیڈیم کے چند ملین ایٹمز کو ہی ٹیلیپورٹ کر پائے ہیں. ایک چھوٹے جاندار کو ٹیلیپورٹ کرنے کے لیے جتنی انرجی اور بجلی چاہیے وہ ہماری پوری دنیا کے 600 سال کی بجلی کے استعمال کے برابر ہوگی. اس واقعے پر تحقیق کے دوران مجھے حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال پڑھنے کو ملا تھا کہ اس تخت کا یمن سے یروشلم آنا ایسے ممکن ہے کہ تخت اور یروشلم کے درمیان کا فاصلہ سمٹ جائے. یہ بات پڑھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی, اس بات پر نہیں کہ یہ کیسی فرضی سی باتیں ہیں, بلکہ اس بات پر کہ کیا واقعی وہ لوگ اتنی ایڈوانسڈ سٹیج کی باتیں کرتے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ روشنی ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے, یہ نہ مڑتی ہے یہ نہ بینڈ ہوتی ہے. لیکن اکثر گہرے آسمان کی تصویروں کو دیکھیں تو کبھی کبھار ان میں روشنیاں بالکل ایک گول دائرے کی صورت میں مڑی ہوئی نظر آتی ہیں, بینڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں ایک رنگ کی طرح. اب روشنی کا بینڈ ہونا ناممکن ہے, لیکن اگر پھر بھی وہ بینڈ ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت روشنی جس جگہ سے گزر رہی تھی وہاں ناقابل تصور کشش ثقل یا گریویٹی تھی, جس نے خود خلا اسپیس اٹ سیلف کو ہی بینڈ کر دیا, موڑ دیا, سمیٹ دیا, جس کی وجہ سے خلا میں روشنی کی شعاع بھی مڑ گئی, بینڈ ہو گئی, سمٹ گئی. وہ شخص کون تھے جو اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کی نگاہ پلٹنے سے پہلے لے آئے تھے؟ مشہور یہی ہے کہ وہ آصف بن برخیہ نام کے ایک انسان تھے, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جنات میں سے ایک جن تھے جو اللہ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام جانتے تھے, یعنی اسم اعظم. لیکن حقیقتاً وہ کون تھے اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا, یہ شاید ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا. البتہ ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دور دراز کے علاقوں سے انفارمیشن لایا کرتا تھا, مئی 2008 میں اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اسے اپنا نیشنل برڈ ڈکلیئر کر لیا تھا, قومی پرندہ. لیکن اس دنیا میں نیکی اور بدی کی قوتیں ازل سے آمنے سامنے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی نسبت سے ہدہد کے دشمن بھی موجود ہیں. اس وقت جرمنی کی بویرین سٹیٹ لائبریری میں ایک کتاب ہے جس کا نمبر CLM 849 اور پورا نام میونخ مینول آف ڈیمونک میجک. 15th صدی کی لیٹن زبان میں لکھی گئی ایک ایسی کتاب جس میں ہدہد کی قربانی پر شیاطین کے خوش ہونے کے بارے میں لکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے تحفوں کو, ان کی وسعت کو, ان کی عظمت کو ایک ہی چیپٹر میں کور کرنا مکمل طور سے ناممکن تھا, لیکن میں سلیمان علیہ السلام سے متعلق تمام واقعات میں ایک چیز کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کی وہ بات جس کے ساتھ میں نے اس چیپٹر کا آغاز کیا تھا, سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ کی سلیمان علیہ السلام کے حق میں کی گئی ایک تعریف کہ وہ ایک نیک بندہ اور اللہ کی طرف پلٹتے رہنے والا تھا. میں نے آپ کو جتنے بھی واقعات سنائے ایک دفعہ ان کی آخری آیات پڑھے. سورہ نمل, یہاں سلیمان علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں سب کچھ میں سے دیا گیا ہے, بے شک یہ اللہ کا واضح کرم ہے. سورہ نمل, جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی گفتگو سنی اور مسکرا دیے تو کہا کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے دی, اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں کہ جن سے تو خوش رہے. سورہ نمل, جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود وہ شخص سبا کی ملکہ کا تخت یمن سے یروشلم پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے اور سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ کہ یہ میرے رب ہی کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا پھر ناشکری. شکر گزاری بھی اپنے ہی نفع کی چیز ہے اور ناشکری کرنے والے سے میرا رب غنی ہے. بات بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, وہ عادت جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے, کیونکہ وہ سورہ ابراہیم میں بتاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا, اور جب اللہ کی شکر گزاری کی جائے تو وہ دعائیں قبول کرتا ہے, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا فرما کہ جسے میرے بعد کوئی شخص نہ پا سکے اور تو ہی دینے والا ہے. اور واقعتاً اس بزرگ نبی بادشاہ کو ایک ایسی بادشاہی عطا کی گئی کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین دعاؤں میں سے صرف ایک دعا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دو دعائیں قبول کر لیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تیسری دعا بھی قبول کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی دعا تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ ان کی دوسری یہ تھی دعا یہ تھی کہ اللہ انہیں ایک ایسی حکومت دے جو ان کے بعد کسی اور کو نہ ملے، اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیسری دعا یہ تھی کہ جو آدمی اپنے گھر سے محض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد اقصی جائے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے جیسا اپنی پیدائش کے روز تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی ہوگی۔ الاقصی دور کی مسجد، اس وقت یہ دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے واقعات ہوتے آئے ہیں، اور جہاں بڑے بڑے واقعات کا ہونا ابھی باقی ہے، جہاں تینوں بڑے مذاہب کے مطابق گناہ دھل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے اندر میں آپ کو تفصیل سے اس جگہ کے متعلق بتاؤں گا۔